من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات آج یوم عرفہ، یوم دعا، یوم راز و نیاز الہی. آج کا دن عبادات کا دن ہے، آج کا دن استغفار کا دن ہے، آج کا دن ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا دن ہے، آج کا دن ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کر دینے کا دن ہے، آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور استغفار کا دن ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کی شان یہ بیان کر رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے اور کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی ذات اقدس الہ کو یاد کرتے ہیں اور پروردگار کی یاد میں دن و رات بسر کرتے ہیں. ابھی آپ نے امام حسین علیہ السلام کی وہ دعا سماعت فرمائی جس میں بندے اور معبود کے درمیان پائے جانے والے ربط کو بیان کیا کہ کتنا سکون ملتا ہے. خداوند عالم فرما رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ہر کسی کا ذکر کر کے دیکھیے، آپ تھک جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں وہ تازگی ہے کہ انسان کو تھکنے نہیں دیتا، بلکہ ایک نئی زندگی، نئی قوت، نئی طاقت بخشتا ہے. اللہ کا ذکر کمزوروں کو قوی بنا دیتا ہے، ناتوانوں کو توانا بنا دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا سوالی میں جو چیز ارشاد فرمایا ہے، یہ وہی ہے جو کچھ قرآن مجید کی تفسیر ہے. ان کلمات میں راز و نیاز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کلمات اور اس سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، دعا کرنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کی اہمیت کو پہچانیں اور قدر کریں، ان دعاؤں کو نشر کریں، دنیا تک پھیلائیں. اس وقت دنیا شدید احساس و کرب کی شکار ہے، ذہنی تناؤ کی شکار ہے. ہر انسان اس وقت پریشان ہے اور پریشانیوں سے نجات کا واحد ذریعہ دعائیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز ہے. آج کے یہ ایام ایام ابراہیمی ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کا حکم آیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اس موقع کو یاد کرو. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس موقع کو یاد کرو کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے پروردگار ہم سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما. جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے، اس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سلسلے اسلام کو جاری فرما، یعنی ہم دونوں کو مسلمان بنا دے. ذکر شہادت جناب مسلم کا ہے، یہ پہچانے کہ مسلم کون ہو ہوتا ہے؟ اس گھرانے کے بچوں نے بتایا کہ مسلم کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے. اگر مسلم تلاش کرنا ہو تو خاندان اہل بیت میں تلاش کریں، مومن تلاش کرنا ہو تو خاندان اہل بیت میں تلاش کریں، اور امیر المومنین بھی ملیں گے تو خاندان اہل بیت کی فرد کے طور پر ملیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں سے عہد لیا ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے، تم ہمیں یاد رکھو ہم تمہیں یاد رکھیں گے، اگر تم ہم کو فراموش کر دو گے تو ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے. جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ بھی اسے فراموش کر دیتا ہے. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم سے کہا، ابراہیم خانہ کعبہ کو تم نے بنایا ہے، طہر بیت للطائفین والعاکفین، کہ تم خانہ کعبہ کو پاک و پاکیزہ کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو پاکیزہ کرو. اور یہ کہا کہ گھر کو بناؤ اور اس گھر کو پاکیزہ کرو. جناب ابراہیم کہتے ہیں پروردگار میں نے گھر بنا دیا، اب اہل بیت کو بھیجنا تیرا کام ہے، گھر بنانا میرا کام تھا، اہل بیت کو بھیجنا تیرا کام ہے. تو جب اہل بیت کو بھیجا تو اسی گھر کے توسط سے بھیجا. آیت آئی، ارشاد ہوا کہ ہم نے اس گھر کو معمور کر دیا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آواز ابراہیم محمد والا، جسے تم نے بنایا ہے اسے تم پاک کرو، جسے ہم نے بنایا ہے اسے ہم پاک کریں گے. جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو پاک کیا، لیکن اللہ نے اہل بیت کے طہارت کی گواہی دی. گویا ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کو سمجھیے اور گفتگو تمام. وہ معاہدہ یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. اگر تم اللہ کے گھر سے منہ موڑ لو گے اور تم اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ ویران کر دو گے، اگر اللہ کے گھر میں جانے سے انکار کر دو گے، اگر اللہ کے گھر سے رخ پھیر لو گے اور عرض ادب نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے گھر بھی آباد نہیں رہیں گے. آج ہمارے گھروں میں نحوست کیوں ہیں؟ آج ہمارے گھر ویران کیوں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں افلاس کیوں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں خطائیں کیوں ہوتی ہیں؟ آج ہمارے گھر فحاشی، گانا، ناچ اور اس طرح کے مرکز بنے ہوئے ہیں. یعنی گناہوں کا مرکز ہمارا گھر بنا ہوا ہے، اور اسی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر سے منہ موڑ لیا، اللہ کے گھر میں چراغ نہیں جلایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جب تم ہمارے گھروں میں چراغ نہیں جلاؤ گے تو ہم تمہارے گھروں کو اندھیروں میں بدل دیں گے. وہ لوگ جو آپ دیکھیے آج حیدرآباد کیوں آباد ہے، قطب شاہی مسجدوں کی وجہ سے آباد ہے. یاد رکھیے پورے ہندوستان میں ایک ہی شہر ایسا ہے جسے مسلمانوں کا پائے تخت کہا جاتا ہے. اتنے زیادہ مسلمان اتنی راحت میں، اتنے اطمینان میں پورے ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں. یہ فیض ہے ان مسجدوں کا. قطب شاہی بادشاہ جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر تھا، نبی کریم کی تعلیمات کا ان پہ اثر تھا، وہ جانتے تھے. آج آپ دیکھیے مکہ مسجد سے لے کر آپ جتنی مسجدیں دیکھتے جائیے، وہاں کو انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، اللہ نے ان کے شہر کو آباد کیا، اللہ نے ان کی نسلوں کو آباد کیا، اللہ نے ان کے دیار کو آباد کیا. آج پورے ہندوستان میں مثال ہے. پھر ہم لوگ آج کیوں بکھر رہے ہیں؟ آج پھر غربت کیوں چھا رہی ہے؟ آج پھر افلاس کیوں آ رہا ہے ہمارے شہر میں؟ آج پھر بربادی کے اثرات کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جوانہ مرد بچے کیوں مر رہے ہیں؟ آج عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ ہم عذاب میں کیوں گرفتار ہو گئے؟ آج ہماری ماں بہنیں اور ہم بیماریوں کی نظر کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے اوپر الگ الگ طریقے سے عذاب نازل ہو رہا ہے. آج ہم گرفتار ہو رہے ہیں بلاؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ہر طرف سے آفتیں آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو گھر کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کے گھر کو بھلا دیا. جب اللہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو عرض ادب نہیں کرتے اور سر جھکا کے نہیں گزرتے، سر اٹھا کے گزرتے ہیں. اذان کی آوازیں آتی ہیں تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. اذانوں کی آوازوں کو مسجدیں بھرنا چاہیے, مسجدیں خالی نہیں ہونا. عذاب نازل ہو جائے گا اور وہ عذاب نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ سوچیں کہ آخر ہم پہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. ہم پہ کل رحمتیں کیوں نازل ہوتی تھی پروردگار کی, آج رحمت پروردگار نے ہم سے کیوں موڑ لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو تنہا چھوڑ دیا. آج کتنے لوگ ہیں جو تمنا لیے بیٹھے ہیں حج کرنے کی. آج ہمارے دل میں حج کی تمنا ختم ہو گئی, اللہ کے گھر میں پہنچنے کی تمنا ختم ہو گئی. آج میدان عرفات کس بات کی گواہی دے رہا ہے. آج سارے حاجی بغیر مسلک و ملت کے سارے لوگ بیت الحرام میں جمع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا درس دے رہا ہے اور ہم کیا درس لے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی بھی مسلک و مذہب کی, اگر تم مسلمان ہو تو ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے ایک مرکز پر جمع کیا. مسجد الحرام میں اس وقت آپ دیکھیں تو سارے مسلمان ایک مرکز پر نظر آ رہے ہیں. لیکن جب ہم یہی حاجی جب بیت الحرام سے واپس پلٹتا ہے, حج کر کے جب واپس آتا ہے, تو پھر اپنے شہر جب پہنچتا ہے تو مسلمانوں کا مزاج یاد آ جاتا ہے. اسلام کا مزاج ہے مسلمانوں کو متحد کرنا, مسلمانوں کا مزاج ہے آپس میں علیحدہ ہو جانا. مسلمان یہ کہتا ہے ہماری مسجد میں تم نہ آنا, تمہاری مسجد میں ہم نہیں آئیں گے. ہر ایک کی مسجد الگ الگ ہے. گویا جو ہے مسجد نہیں ہے بلکہ خانقاہیں بنا لی ہیں سب نے گویا خانقاہیں بنا لی ہیں. اسلام کا مزاج اور مسلمان کے مزاج میں فرق پیدا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جو توڑ لیا ہے, اس کا مزاج الگ ہے, ہمارا مزاج الگ ہے. ہمارا مزاج لڑنا ہے, آپس میں جھگڑا کرنا ہے, اختلاف برپا کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں تفرقہ نہ مچاؤ. یہ عذاب کیسے نازل ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک سب سے بڑا گناہ. اہل بیت ہمیشہ شرک سے ڈراتے رہے, امیر المومنین ہمیشہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے رہے, توحید کا درس دیتے رہے. توحید کے سب سے بڑے موحد کا نام, سب سے بڑے معلم کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لیکن ہم نے علی ابن ابی طالب کو اور ان کے ارشادات کو فراموش کر دیا. اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جو رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جو کتاب اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جو بیت الحرام کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہم نے کیا کر دیا؟ جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہم نے خدا کا دشمن کہہ دیا, جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہم نے علی کا دشمن بنا دیا, جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہم نے رسول کا دشمن بنا دیا. جس سے ہم لڑتے ہیں اس کو دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں, جس سے ہم لڑتے ہیں اس کو دشمن خدا بنا دیتے ہیں, جس سے ہم لڑتے ہیں اس کو دشمن اہل بیت بنا دیتے ہیں, اور جو ہمارا دوست ہوتا ہے اس کو ہم اہل بیت کا دوست, خدا کا دوست بتاتے ہیں. گویا اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے, اپنے آپ کو اہل بیت سمجھنے لگے, اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب سمجھنے لگے. ہمارے دوست کو علی کا دوست, یعنی جو ہمارا دوست ہو گیا وہ علی کا دوست ہو گیا, جو ہمارا دشمن ہو گیا وہ علی کا دشمن ہو گیا. اس خواب غفلت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, عذاب الہی سے بچنے کی ضرورت ہے, اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کے گھر کو اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیے. قرآن پڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف رٹا لگوائیے. قرآن پڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عربی زبان اور عربی زبان میں قرآن پڑھائیے, بلکہ معنی سمجھائیے, اس کا مطلب سمجھوائیے. اگر مطلب بچہ نہیں سمجھے گا تو عمل کیا کرے گا؟ پوری قوم میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے, پوری ملت اسلامیہ اس کی گرفتار ہے. کوئی ایک فرقے کی بات نہیں کرتا, کوئی ایک مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں. آتے ہیں استاد, آتے ہیں عربی زبان کے استاد, قرآن کے استاد, صرف ریڈنگ کرا کے چلے جاتے ہیں, صرف جو ہے روان خانی کروا کے چلے جاتے ہیں, مطلب نہیں سمجھاتے. تو قرآن کیا صرف تلاوت کی کتاب ہے یا قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کتاب ہے؟ جب تک ہمارے بچے قرآن سمجھیں گے نہیں اس وقت تک قرآن پر عمل نہیں کر سکیں گے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سے آراستہ نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہماری نسلیں جاہل پیدا ہوں گی، جو لوگ قرآن سے واقف نہیں ہیں وہ دین سے واقف نہیں ہیں، وہ شریعت سے واقف نہیں ہیں۔ پوری قوم میں کتنے بچے ہیں جو ترجمے سے قرآن جانتے ہیں؟ کس نے ایک سورہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ بس عزیزان گرامی، اہل بیت کیوں آئے تھے؟ اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئے تھے، بندے کے رشتے کو اللہ سے توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارا کام توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ ہمارا کام بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مربوط کرنا ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اور ہر گھر کو عبادت کا مرکز اور تسبیح و تہلیل کا مرکز، اللہ کی کبریائی کا مرکز بنانا ہے۔ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، خالی اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ خلیل کہہ رہے ہیں، پروردگار مجھے مسلمان بنا دے، اسلم۔ آواز آ رہی ہے، ابراہیم اسلم، اسلام لاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، ہاں پروردگار میں اسلام لے آیا۔ آپ ایک بکرے کی قربانی کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قربانی دو، تو آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، دمبے کی کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خلیل بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آ گئے۔ عظمت خلیل، قربانی خلیل کو کم نہ سمجھیے۔ وہ لوگ جو قربانی خلیل کو کم سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ ابراہیم کو پسند کرتا ہے۔ اگر جناب ابراہیم کو پسند نہیں کرتے اور ان کی قربانی کی قدر نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے آپ ناقدرے ہیں۔ اگر ابراہیم نے قربانی نہ دی ہوتی تو ابراہیم کی اولاد میں پروردگار عالم امام حسین کو پیدا نہ کرتا۔ امام حسین جو پیدا ہوئے ہیں وہ خلیل کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، جناب اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جناب اسماعیل تو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ ان کی اولاد میں یہ قربانی کا جذبہ تھا جو آگے بڑھ کر امام حسین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ خلیل کے دل میں جو تمنا شہادت پیدا ہوئی تھی، قربانیوں کی جو تمنا پیدا ہوئی تھی، جو سورج طلوع ہوا تھا قلب ابراہیم میں، وہ آگے بڑھ کر حسین ابن علی کے قلب میں جب پہنچا اور نسل ابراہیم میں جب پہنچا، تو پھر یہی سورج اپنی آب و تاب دکھانے لگا۔ کربلا کے میدان میں جذبہ ابراہیمی بول رہا تھا، کربلا کے میدان میں جذبہ اسماعیل بول رہا تھا، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی جو قربانیاں دینے کے لیے آئے تھے، وہ قربانیاں جذبہ ابراہیم کی دلیل ہے۔ یہ جناب ابراہیم کا خون تھا جو امام حسین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ جو اسماعیل علیہ السلام کو میدان منا میں لائے تھے، خنجر چلا دیا تھا خلیل نے اپنے بیٹے کی گردن پر۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ نے جناب اسماعیل کی جگہ پر وہ جو ہے دمبے کو رکھ دیا۔ لیکن خلیل تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی جذبے جب آگے بڑھتے ہیں، اوروں کی اولاد میں حسین نہیں آئے، آپ چھوٹی سی قربانی سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ قربانیوں کا مکتب ہے اسلام، اسلام قربانی چاہتا ہے، دین قربانی چاہتا ہے۔ تحفظ اسلام کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ کا نام لینا آسان ہے؟ نہیں، آج بھی اللہ کے دشمن ہیں جو اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے جو دشمن، جو گناہگار بندے ہیں، جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، وہ گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کا نام لیا جائے، دعائیں پڑھی جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کی یاد میں گڑگڑایا جائے، نہیں پسند کرتے۔ لیکن امام حسین وہ تھے کہ جو اللہ کی راہ میں نہ صرف زبانی دعا کر رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے پروردگار اگر تیری راہ میں اکبر کی ضرورت پڑے تو میں اکبر دینے کے لیے تیار ہوں، پروردگار تیری راہ میں اگر قاسم کی ضرورت پڑے، اگر بھتیجے کی ضرورت پڑے، بھانجوں کی ضرورت پڑے، پروردگار میں تیری بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حسین، تیرے نام کو بلند کرنے کی خاطر، شرک و کفر کو دنیا سے ہٹانے کی خاطر، اور سیرت نبی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کی جڑوں کی آبیاری کے لیے، اگر اسلام کو ضرورت پڑے تو میں اپنے بھائی عباس کے بازو دینے کے لیے تیار ہوں۔ حسین کہہ رہے تھے پروردگار اسلام کا اگر سینہ کمزور ہو گیا ہے تو میں کڑیل جوان کا سینہ دینے کے لیے تیار ہوں۔
مسلمان ہوں، اگر اسلام کو گلے کی ضرورت پڑے تو فاطمہ کا لال اپنا گلا پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی خاطر اس کی عظمت، اس کی ناموس اور اس کی عزت کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ حاصل کروانے میدان کیا، علی اکبر کو میدان کے حوالے کیا، یہاں تک کہ حسین گودیاں تلاش کر رہے تھے کہ کسی بیوی کی گود میں کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا جسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ کل محمد مصطفیٰ پوچھیں گے، حسین جس امانت کو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اسے تم نے چھپا لیا، اور جسے عزیز نہیں تھے وہ چیزیں پیش کر دی، اور جسے سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اسے تم نے کیوں چھپا لیا؟ حسین کیا جواب دیں؟ حسین کہہ رہے تھے جسے میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اسے راہ خدا میں پیش کر دوں گا، ایسا کوئی مجاہد نہیں گزرا، ایسا کوئی عاشق پروردگار نہیں گزرا، ایسا کوئی حامی اسلام نہیں گزرا جو گودیاں تلاش کر کے کہے کہ کوئی بچہ تو باقی گود میں نہیں سو رہا ہے۔ حسین آنکھیں بند کر لے، ایک مرتبہ گودیاں تلاش کرتے ہوئے حسین نے 6 مہینے کے بچے کو لے کے حسین نرغے آدھا میں پہنچے، سنسناتا ہوا تھی گلوے نازک پہ لگا، فن قلب سبھی بچہ باپ کے ہاتھوں، یہ قریب ترین قربانی تھی جو فرزند فاطمہ نے اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اے ظالمو، اب گودی خالی ہو چکی، اب اس کے بعد عصر عاشور کا ہنگام، فرزند فاطمہ تیروں کے درمیان، تلواروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان، ارے وہ ابتدا جو شروع ہوئی تھی کربلا کی جناب مسلم سے، اب وہ کربلا اختتام کے قریب پہنچتی ہے عصر عاشور میں، وہ بسم اللہ جو مسلم نے کہی تھی کوفے میں، ارے کیسے شہید ہوئے تھے مسلم کوفے میں، کیسے ہوئی تھی شہادت مسلم کی کوفے میں، ایسے ہی ہوئی تھی جیسے حسین شہید ہوئے تھے کربلا کے میدان میں، کیسے پامال ہوئے، کیسے پامال ہوئے مسلم، ویسے ہی پامال ہوئے جیسے حسین پامال ہوئے کربلا کے میدان میں، کیسے شہید ہوئے مسلم پیاسے، ویسے ہی شہید کیے گئے جیسے حسین 3 دن کے بھوکے پیاس کے شہید ہوئے تھے۔ ہاں جناب مسلم بھی پیاس کی حالت میں تھے، جب پیاسا، جب پیالہ دیا گیا پانی، خون پانی، خون پانی میں اتر آیا، پھینک کے کہا میں فرزند فاطمہ کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہوں، مسلم کی شہادت کربلا کا مقدمہ ثابت ہوئی، کربلا کی فاتحۃ الکتاب ہے مسلم، وہ آغاز ہے، وہ ابتدا ہے، وہ ایسی ابتدا ہے جس کی انتہا شہادت حسین ہے۔ جب مسلم نہ رہے، امام حسین کے پاس 3 عظیم طاقتیں تھیں، ایک کو مدینے میں چھوڑ دیا، ایک کو کوفہ روانہ کر دیا، اور ایک ہی طاقت رہ گئی تھی ابا، اسے لے کے حسین کربلا پہنچے، لیکن لڑنے کی اجازت نہیں ملی، عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں ملی، لڑنے کی اجازت نہیں ملی، اور اس طرح سے حسین کے وفادار شہید ہو گئے۔ جب آخری وار ہو رہا تھا، جب چاروں طرف سے تلواریں اور تیریں امام حسین پر پڑ رہی تھی، اس وقت حسین نے اپنے شہیدوں کو یاد کیا، اینا مسلم ابن عقیل، اینا مسلم ابن عقیل، اینا حانی ابن عروہ، اینا حبیب ابن مظاہر، کہاں ہے میرے بھائی مسلم ابن عقیل، کوفے میں غربت کے ساتھ مرے گئے، کہاں ہو میرے حانی ابن عروہ، کہاں ہو مسلم ابن اوسجا، کہاں ہو حبیب ابن مظاہر؟ حسین تیروں کے درمیان میں، حسین تلواروں، تم دیکھنا گوارا نہ کرتے سے تھے، تمہاری آنکھیں نہ دیکھ سکی، حسین خون میں نہایا ہوا ہے، فرزند فاطمہ زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے سے زمین پہ پہنچتا ہے، ادھر شبر کا خنجر، ادھر سیداری کی آواز، ابن سا میرا ماں جایا حسین زبان کیا جا اللہ منقلب یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما، آج کے اس آخری شب کے اس آخری وقت میں روزے عرفہ غروب ہو رہا ہے، پروردگار امام حسین کی دعا کے طفیل میں پروردگارا ہمارے حاجات دنیا میں قومی کو بجا، پروردگارا ہمیں آخرت میں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، پروردگارا برزخ کے عذاب سے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما، پروردگارا تیرے احکام پر عمل آوری کی توفیق عطا فرما، پروردگارا تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، پروردگارا حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، پروردگار مشعر الحرام اور منا کو آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا زیارت حسین ابن علی کی توفیق عطا فرما، شہزادی زینب کے روضے پہ حاضری کی توفیق عطا فرما، اور دشمنان اسلام دشمنان دین کو روضہ زینب سے دور فرما، محافظین کی نصرت فرما، محافظین کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگارا مسلمان اور عالم اسلام کو عزت و افتخار عطا فرما، اور اپنے آخری منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے تمام محمد